السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
سعودی عرب نے زمینی فوج کے علاوہ فضائی اور بحری مدد بھی مانگی ہے. وفاقی وزیر دفاع کا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
بھارتی کشمیر میں مشتبہ عسکری پسندوں کے 4 گھنٹے میں 3 حملے، 3 پولیس والے اور سابق جنگجو ہلاک. میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے تفصیلات کے ساتھ ذرا دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں: کینیا کے جنگی طیاروں نے ہمسایہ صومالیہ میں اہداف پر حملہ کیا ہے، جس سے کچھ دن قبل صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب نے کینیا کی ایک یونیورسٹی میں 148 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. اور امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران پر لاگو پابندیوں میں نرمی کے عوض ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے فریم ورک سمجھوتا اب تک بہترین حل ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیر کے دن یمن کے معاملے پر بحث کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے زمینی فوج کے علاوہ فضائی اور بحری مدد کی بھی درخواست کی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بتایا کہ سعودی عرب نے یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف لڑائی میں پاکستان سے زمینی فوج کے علاوہ فضائی اور بحری مدد کے حصول کی امید کا اظہار کیا ہے. خواجہ آصف نے یہ بات یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں جاری فضائی کاروائیوں کے بعد کی صورتحال اور اس جنگ میں پاکستان کے ممکنہ کردار پر بحث کے لیے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی طرف سے پالیسی بیان میں کہی. وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی حکومت کی طرف سے اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ یمن میں جاری آپریشن میں پاکستان کی طرف سے زمینی فوج، فضائیہ اور بحریہ کی مدد بھی فراہم کی جائے.
یہ تینوں چیزیں جو ہیں پچھلے 12-13 روز میں سعودی عربیہ نے ہمیں مختلف وقتوں پہ ہمیں یہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو ضرورت ہے اس سے آگاہ کیا ہے. اور جو وزٹ جس ڈیلیگیشن کو میں لے کے گیا تھا اس میں انہوں نے نیول ویسلز اور ایئر کرافٹ کا بھی ذکر کیا، اعادہ کیا اس اپنی ضرورت کا.
پاکستان کی طرف سے اب تک یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یمن میں جنگ کے لیے فوجیں بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. البتہ اگر سعودی عرب کی سرحدی خود مختاری یا جغرافیائی سالمیت کو خطرہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. حکومت کے اسی موقف کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے پالیسی بیان میں ایک بار پھر دہرایا.
آپ کی حکومت، میاں نواز شریف اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے اور جو بھی اس ہاؤس سے ایوالو ہوگا وہ پاکستانی عوام کی خواہشات کا مظہر ہوگا. لیکن آخر میں میں ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کا ایک پلج ہے. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان یہ اپنا وعدہ ایفا کرے گا.
وزیر اعظم نواز شریف کے حالیہ دورہ ترکی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے قانون سازوں کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور ترکی کو یمن میں غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ایک منتخب حکومت کو ہٹائے جانے پر تشویش ہے اور دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ یمن کا تنازع پورے خطے کو بدامنی میں دھکیل سکتا ہے. خواجہ آصف نے بتایا کہ پاکستان اس تنازع کے پرامن حل کا خواہاں ہے اور اس کے لیے پاکستانی حکومت کوششوں میں مصروف ہے. ان کے بقول اسی سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف 8 اپریل کو پاکستان کا دورہ کریں گے.
8 تاریخ کو ایران کے فورن منسٹر جو ہے پاکستان آ رہے ہیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو انیشیٹو وزیر اعظم نے لیا ہے، یہ سارے جو وزٹس ہیں ایران میں ترکی کے وزیر اعظم کا یا آج سعودی عربیہ کے سیکنڈ ولی عہد کا جو ڈیپٹی ان کے کراؤن پرنس ہیں ان کا اور اس کے بعد وزیر خارجہ ایران کا پاکستان کے ڈاکٹر ظریف کا، یہ سارے اس میں جو ہے معاونت کریں گے اور اس میں مدد کریں گے کہ یہ سیٹلمنٹ جو ہے یا اس کا کوئی پیسفل حل جو ہے اس کرائسس کا جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکے. تو یہ ایک انیشیٹو ہے جو پاکستان نے لیا ہے. وزیر اعظم اس سلسلے میں جو ہے مزید جو ہے ہو سکتا ہے ممالک کا جو ہے وہ وزٹ کریں جس طرح بھی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے.
گزشتہ ہفتے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے ترکی کا دورہ کر کے وہاں کی سیاسی قیادت سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ پیر کی صبح شروع ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف دیگر مصروفیات کے بعد شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے حزب مخالف کی جماعتوں کے مطالبے پر خواجہ آصف کے بیان کے بعد اجلاس شام 5 بجے دوبارہ شروع ہوا۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کی طرف سے اس اہم معاملے پر بحث کے بعد فوجیں بھیجنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ متوقع ہے۔ پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتوں اور مختلف سماجی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کو اس لڑائی میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف تقریباً 7 ماہ بعد پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہوئی۔ یمن کی جنگ کے اثرات اور اس میں پاکستان کے ممکنہ کردار پر بحث کے لیے بلائے گئے اجلاس میں شرکت کے لیے عمران خان کی قیادت میں ان کی جماعت کے اراکین پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو وہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے۔ بعض سیاسی جماعتیں بشمول متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے تحریک انصاف کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا نے دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے کے علاوہ جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینا ان دونوں پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں ان کے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف سے وفود کی سطح پر تفصیلی مذاکرات ہوئے، جس کے بعد دو معاہدوں اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے مفاہمت کی 4 یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مشتبہ انتہا پسندوں نے پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
عہدیداروں نے کہا کہ مسلح افراد نے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں امشی پورہ میں، وہاں ایک فوجداری مقدمے کے سلسلے میں تفتیش کے لیے گئی 3 پولیس والوں کی جمعیت پر خود کار ہتھیاروں سے اچانک حملہ کیا۔ ان کے مطابق یہ 3 پولیس والے نہتے تھے اور موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے بارہملہ کے پٹن علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے ایک پبلک ٹرانسپورٹ بس میں سوار ایک پولیس سب انسپکٹر کو قریب سے گولی مار کر شدید طور پر زخمی کیا تھا۔ حملہ آور بعد میں بس کو اغوا کر کے قریبی قصبے سوپور کے مضافات میں لے گئے، جہاں سے وہ فرار ہو گئے۔ پولیس سب انسپکٹر بعد میں اسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ ادھر ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں ایک سابق جنگجو کو بھی مشتبہ عسکریت پسندوں نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ ان واقعات کے بعد بھارتی کشمیر میں سیکیورٹی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پولیس سربراہ سرمائی دارالحکومت جموں سے گرمائی دارالحکومت سری نگر پہنچ گئے ہیں۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 KHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے .com۔
کینیا کے جنگی طیاروں نے ہمسایہ صومالیہ میں اہداف پر حملے کیے، جس سے چند روز پہلے صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب نے کینیا کی ایک یونیورسٹی میں 148 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ کینیا کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ فضائی حملوں میں الشباب کے 2 کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا، جو جنوبی صومالیہ کے گیڈو علاقے میں تھے۔ کینیا کی دفاعی افواج کے ترجمان ڈیوڈ اوبنوئے نے پیر کے روز بتایا کہ 2 کیمپ تباہ کر دیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے جانی نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ گینڈن دھاوا علاقے کے ایک رہائشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فضائی حملوں میں مویشی اور مکانات تباہ ہوئے، لیکن کوئی انسانی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کینیا کے صدر اورو کینیاٹا نے مشرقی کینیا میں گاریسا یونیورسٹی کالج پر الشباب کے حملے کے بعد جوابی کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ الشباب نے حالیہ برسوں میں کینیا میں متعدد حملے کیے ہیں اور خبردار کیا ہے کہ مزید حملے بھی کیے جائیں گے اگر حکومت اپنے فوجی واپس نہیں بلاتی۔ یہ فوج صومالیہ میں عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کثیر ملکی افریقی فوج میں شامل ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران پر لاگو پابندیوں میں نرمی کے عوض ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے فریم ورک سمجھوتا اب تک بہترین حل ہے، جو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر اوباما نے کہا کہ محض پابندیوں کو جاری رکھنے سے دنیا کو ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بہت کم معلوم ہوگا اور فوجی کارروائی محض ایک عارضی دھچکا ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ وہ بم بنانے میں جلدی کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے NBC ٹیلی ویژن کے پروگرام میٹ دا پریس میں گزشتہ ہفتے طے پانے والے سمجھوتے کے بارے میں بے باکانہ انداز میں مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ایران کے پاس ایک وسیع تر جوہری انفراسٹرکچر رہے گا، جو بالآخر جوہری ہتھیار بنانے میں معاون ہوگا۔ مسٹر اوباما نے اسرائیل کے لیے امریکہ کے دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی، جبکہ وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جس کے کلیدی لیڈر نہ صرف ہولوکاسٹ سے انکار کرتے ہیں بلکہ اسرائیل کی بقا کے بھی خلاف ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پیر کے روز پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے بری افواج جہاز اور جنگی جہاز فراہم کرنے کو کہا ہے تاکہ یمن میں باغیوں سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی مدد کی جائے۔ پارلیمنٹ میں سعودی قیادت میں ہونے والے اتحاد میں شامل ہونے یا نہ ہونے کی بحث کے آغاز پر وزیر دفاع کا یہ بیان سامنے آیا۔ پاکستان نے مجموعی کوشش کی حمایت کا وعدہ کیا ہے لیکن کسی مخصوص کارروائی یا امداد کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے دفاع کریں گے۔ ہوتی جو یمن میں برسرے پیکار ہیں، انہوں نے سعودی عرب کی سرحدی چوکیوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ ہوتیوں اور سرکاری افواج کے درمیان لڑائی جاری ہے اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ یمن میں 48 ٹن طبی امداد بھیجنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ریڈ کراس نے کہا کہ اس کے پاس اس کی منظوری تو ہے لیکن جنگ سے تباہ حال ملک میں پرواز کرنے اور اس امدادی عمل کو جاری رکھنے کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کے ایک جہاز نے یمن سے 169 افراد کا انخلا کرایا جن میں 47 روسی بھی شامل ہیں۔ انٹرفیکس خبر رساں ادارے کی یہ اطلاع دی ہے۔ ادھر جنوبی یمن کے دارالحکومت عدن کے گرد و نواح میں مختلف مقامات پر لڑائی جاری رہی اور حوتی عسکریت پسند مختلف محاذوں پر پیش قدمی کی کوشش کرتے رہے۔ قاہرہ سے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ سنیے۔ نجی طور پر تیار کی گئی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ حوتی عسکریت پسند جنوبی یمن کے دارالحکومت عدن میں ایک رہائشی علاقے پر گولہ باری کر رہے ہیں، جبکہ صدر عبدالرب منصور ہادی کے وفادار جنگجو ہلکے ہتھیاروں کی مدد سے جوابی فائرنگ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوتی توپ خانہ عدن سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے افراد پر بھی گاہے گاہے گولہ باری کرتا آ رہا ہے۔ ہوتی ٹینکوں نے مقامی جنگجوؤں کی مزاحمت کے باوجود شمال کی جانب سے عدن میں پیش قدمی کرنے کی کوشش کی۔ فوری طور پر یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ اس وقت کتنا علاقہ ہوتیوں کے زیر کنٹرول ہے۔ ہوتیز کے المسیرہ ٹیلی ویژن پر عدن کے بندرگاہ والے علاقے کی ویڈیو دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ گروپ اس علاقے پر بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ فوج کی وردی میں ملبوس ایک نوجوان ہوتی جنگجو نے زور دے کر کہا ہے کہ اس کا یونٹ آگے بڑھا ہے۔ اس جنگجو کا کہنا ہے کہ ہوتی ٹینک قریبی علاقے مکلہ میں پیش قدمی کے لیے تیار ہیں، جہاں اس فوجی کے مطابق شدید لڑائی جاری ہے۔ عرب میڈیا نے خبر دی ہے کہ مشرقی صوبے حضرموت سے قبائلی جنگجو مکلہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مشرق کی جانب سے علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے القاعدہ کے جنگجوؤں کو وہاں سے نکالنے کی کوششوں میں ہیں جو اس علاقے کا کنٹرول سنبھالتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہوتیز مغرب کی طرف سے پیش قدمی کی کوشش میں ہیں۔ العربیہ ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ سعودی قیادت میں اتحاد ہوتیز کو پسپا کرنے کے لیے مختلف راستوں پر فضائی حملے کر رہا ہے تاکہ ہوتیوں کی سپلائی لائنوں کو منقطع کیا جا سکے۔ ہوتی ٹیلی ویژن نے شبوا اور بیدہ صوبوں کے درمیان علاقے میں متعدد فضائی حملوں کی خبر دی ہے۔ سعودی فوج کے ترجمان جنرل احمد اسیری نے کہا ہے کہ اتحاد کے طیاروں نے بحیرہ احمر کی طرف جانے والی آبنائے باب المندب کے قریبی جزائر میون پر بمباری کی ہے۔
قامت قوات التحالف خلال ليلة البارحة باستهداف جزيرة ميون۔
جنرل اسیری کہتے ہیں کہ اتحاد کے جنگی طیاروں نے جزیرے پر ٹینکوں، ہتھیاروں اور اسلحے پر بمباری کی، جو باب المندب کے راستے گزرنے والے بین الاقوامی بحری راستوں کے لیے ایک خطرہ لاحق کرتے ہیں۔ عرب ریڈیو مونٹی کارلو فرانسیسی حکومت کی ملکیت ہے اور اس ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کی خصوصی افواج کے فوجی یمن کے اندر ہونے والی لڑائی میں شریک ہیں، لیکن سعودی ذرائع نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بری حملے کے بارے میں بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی طرف سے پیش کی گئی ایک قرارداد میں یمن میں ہونے والی لڑائی میں انسانی بنیادوں پر وقفہ کرنے کے بارے کہا گیا ہے، جس پر سعودی قیادت والے اتحاد کے حمایتیوں نے کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ یمن کے عبوری وزیر خارجہ ریاض یاسین نے اس قرارداد کو تعصب پر مبنی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ روسیوں کو امید ہے کہ وہ اس فائر بندی کو ہوتیوں کو دوبارہ ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ ملیشیا کے حکام نے 17 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، ان میں 2 ایسے افراد بھی شامل ہیں جو حال ہی میں شام سے لوٹ کر آئے۔ ان افراد پر مبینہ طور پر دارالحکومت کوالالمپور میں دہشت گرد حملوں کی سازش تیار کرنے کا الزام ہے۔ پولیس کے سربراہ خالد ابوبکر نے پیر کے روز ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ ان 17 افراد کو اتوار کے روز گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی اور کہا کہ بیان بعد کو جاری کیا جائے گا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ایک متنازع سیکورٹی قانون کی بحالی کا اقدام ہے جسے 2012 میں ختم کر دیا گیا تھا اور جس کے تحت دہشت گرد کارروائیوں کی حمایت کے مشتبہ کسی بھی فرد کے پاسپورٹ ضبط کیے جا سکتے ہیں اور بغیر مقدمے کے غیر متعینہ مدت کے لیے تحویل میں رکھا جا سکتا ہے۔ ناقدین نے خبردار کیا ہے کہ نئے قانون سے شہری آزادیاں بے حد محدود ہو جائیں گی۔ ملیشیا کے حکام نے گزشتہ برس کے آغاز کے بعد درجنوں شہریوں کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر داعش کے حامی خیال کیے جاتے ہیں۔ بوسٹن میراتھن میں بم دھماکے کے ملزم زوکھر سارنیف کے وکلائے صفائی اور استغاثہ نے آج اختتامی دلائل کا آغاز کر دیا۔ وکلائے صفائی نے چار افراد کی ہلاکت میں اس کے رول کو تسلیم کیا اور توقع ہے کہ دلائل کا مرکز اور محور یہ نقطہ ہوگا کہ آیا اسے اپریل 2013 کے اس حملے میں اس کے رول پر سزائے موت دی جائے یا نہیں۔ اگر جیوری سارنیف کو قصوروار قرار دیتی ہے تو پھر وہ سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے شہادتوں کی سماعت کرے گی۔ وکلائے صفائی کا کہنا ہے کہ سارنیف ایک ایسا طالب علم تھا جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا اور وہ اپنے انتہا پسند بڑے بھائی ٹمرلین کے اثر میں آ کر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن کسانوں کو انتہائی لازمی پانی کی پابندیوں سے مستثنا رکھنے سے متعلق اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ مغربی امریکی ریاست میں جاری تاریخی قحط کی صورت بدتر ہو رہی ہے۔ براؤن نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے دس ویک پروگرام میں بتایا کہ کیلیفورنیا کے کسان دنیا بھر میں امریکہ کی سبزیوں اور پھلوں کا بڑا حصہ فراہم کرتے ہیں، لیکن کیلیفورنیا کے ایک صدی پرانے قانون کے تحت یہ کسان پانی کے لیے باقی لوگوں سے کم معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے گھروں اور کاروباری اداروں پر پانی کی لازمی پابندیاں لاگو کر دیں کیونکہ خشک سالی کا چوتھا سال ہے۔ ماہرین کے مطابق ریاست کا بڑا حصہ انتہائی خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے۔ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اٹلی کی بحریہ اور کوسٹ گارڈ جہازوں نے ہفتے اور اتوار کو 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 1500 افراد کو سمندر سے نکالا ہے جو نقل مکانی کرنے والے ہیں۔ ان افراد کو سسلی کے جزیرے لیمپیڈوسا لے جایا گیا۔ ان کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اطالوی حکام نے بتایا ہے کہ بحر روم کو پار کر کے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد اس سال 2014 کے پہلے 3 ماہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کا تعلق شمالی افریقہ، نیم سہارا افریقہ اور مشرق وسطی سے ہے جو جنگ، غربت اور دہشت گردی سے بھاگ رہے ہیں۔ جو افراد ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں انہیں اٹلی لے جایا جاتا ہے جو یورپ میں داخلے کا قریب ترین مقام ہے۔ اور واشنگٹن میں عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے سربراہ نے یونان کے وزیر خزانہ سے ملاقات کے بعد کہا کہ یونان اس ہفتے کے آخر میں مالیاتی فنڈ کی طرف سے دیے گئے قرضے کی قسط کی ادائیگی کرے گا۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈے نے اتوار کے روز یونانی وزیر خزانہ یانیس ویروفاکیس سے ملاقات کر کے اس تصدیق کا خیر مقدم کیا کہ یونان جمعرات تک فنڈز کو قسط کی ادائیگی کرے گا۔ یونانی وزیر خزانہ نے کہا کہ یونان اپنے قرض خواہوں کے لیے اپنی تمام ذمہ داریوں کی پاسداری کرے گا۔ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لیڈروں نے مطالبہ کیا تھا کہ یونانی لیڈر اخراجات میں کٹوتیوں کا سختی سے نفاذ کریں اور مزید امدادی رقم کے عوض وسیع پیمانے پر اصلاحات لاگو کریں۔ تجزیہ کاروں کی قیاس آرائی تھی کہ یونان میں بائیں بازو کی نئی حکومت جسے کمزور معیشت ورثے میں ملی ہے قرض خواہوں کو ادائیگی نہیں کر سکے گی۔ لگارڈے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اور یونانی وزیر خزانہ نے اتفاق کیا ہے کہ مؤثر تعاون ہر کسی کے مفاد میں ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کا جو لائحہ عمل طے کیا گیا ہے وہ مشرق وسطی میں استحکام لانے کا ایک نادر موقع ہے جو اسرائیل کے لیے بھی اچھا ہوگا اور دیگر ممالک کے لیے بھی۔ تاہم امریکی کانگریس کے بعض ارکان اب بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کہتے ہیں کہ امریکہ کے کلیدی قانون ساز چاہتے ہیں کہ ایک ایسا قانونی بل پیش کیا جائے جس کے تحت اوباما حتمی معاہدہ کانگریس کے سامنے پیش کریں جس پر بحث کے بعد رائے شماری کروائی جائے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اتوار کے روز اخبار نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ اگر ان کی اقتدار میں موجودگی میں یا ان کے کسی عمل کے نتیجے میں اسرائیل غیر محفوظ ہو جائے تو وہ اسے اپنی صدارت کی بنیادی ناکامی تصور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف حکمت عملی کی ناکامی ہوگی بلکہ اخلاقی ناکامی بھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ معاہدے کے بارے میں اسرائیلی عوام کے لیے ان کا کیا پیغام ہے تو صدر نے کہا کہ جب وہ ایران کے بارے میں تشویش کا حق رکھتے ہیں تو بعین ہی انہیں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ ایران اب نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہونے سے روکنے کو یقینی بنانے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں طے پانے والے بنیادی سمجھوتے سے بہتر اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ بنیادی سمجھوتا ایک خاکہ ہے جسے جون کے آخر تک حتمی معاہدے کے بارے میں ہونے والے مذاکرات میں استعمال کیا جائے گا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ میری موجودگی میں ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ سفارتی اہتمام امریکہ اور ایران کے تعلقات اور تہران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک نیا موڑ لے کر آئے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اتوار کو امریکی ٹیلی ویژن این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں اس بنیادی سمجھوتے کو ایک ایسا برا سودا قرار دیا جو ایران کو بم بنانے کی کھلی چھٹی دے دے گا۔
لیوز دی پری ایمیننٹ ٹیررسٹ سٹیٹ آف آور ٹائم ود اے واسٹ نیوکلیئر انفراسٹرکچر، ریمبر ناٹ ون سینٹریفیوج از ڈسٹروائڈ، تھاؤزنڈز آف سینٹریفیوجز ول بی لیفٹ۔
اس کے باعث ہمارے دور کے دہشت گردوں کے اس ممتاز ملک کو وسیع ایٹمی زیریں ڈھانچہ میسر آ جائے گا۔ یاد رہے، کوئی ایک بھی سینٹریفیوج تباہ نہیں کی گئی، ہزاروں سینٹریفیوجز یورینیم بناتی رہیں گی۔ زیر زمین تنصیبات سمیت کوئی ایک بھی تنصیب بند نہیں کی گئی۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران کو ایسا ایٹمی مواد بنانے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی جس سے کئی نیوکلیئر بم بنائے جا سکتے ہیں، اور تعزیریں ختم کرنا اس میں سر فہرست ہے۔ چنانچہ ایران کی تجاری میں اربوں ڈالر آنے لگیں گے جو سکولوں، ہسپتالوں اور سڑکوں کے لیے نہیں بلکہ اس کی دنیا بھر میں پھیلی دہشت گردی کی مشین اور اس کی فوجی مشین کو چلانے کے لیے جو اس وقت بھی مشرق وسطی کو فتح کرنے میں مصروف ہے۔ مسٹر نتن یاہو کہتے ہیں یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں، نہ ہی صرف اسرائیل کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، کیونکہ سب کو نیوکلیئر طور پر مسلح ایران سے خطرہ ہوگا۔ امریکہ کے توانائی کے وزیر ارنسٹ مونیز، جو مذاکرات میں بھی شریک رہے، کہتے ہیں کہ معاہدے سے بین الاقوامی برادری کو ایران کی کسی بھی خلاف ورزی کا فوری علم ہو جائے گا۔ وہ اسے طویل المدت معاہدہ قرار دیتے ہیں۔
There's no sunset. There will be a lot of phases, starting with extremely stringent restrictions on Iran's program. Hopefully, they will comply for
معاملہ
a long time.
معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ایران کے پروگرام پر ضابطے کی انتہائی سخت تعزیروں کے شروع ہوتے ہی بہت سے مراحل آئیں گے۔ امید ہے کہ ان پر طویل عرصے تک عمل درآمد ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو سکے۔ ہماری تعزیریں 10 سال کے لیے ہیں، 15 سال کے لیے، 25 سال کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک طویل المدت سلسلہ ہے، یہ چند برسوں میں ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ مونیز کہتے ہیں اس سمجھوتے کے تحت ایران کے نیوکلیئر پروگرام تک محض چند تنصیبات کی حد تک نہیں بلکہ وسیع رسائی حاصل ہو جائے گی، بلکہ ان کے زیر ڈھانچے کے خفیہ پہلوؤں تک بھی۔ امریکی سینٹ میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین ٹینیسی کے باب کروکر کہتے ہیں کہ سمجھوتے کی ابھی بہت سی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، اس لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ معاہدہ اچھا ہے یا برا۔
Again, I'm open. I know there are a lot of details that will be worked out over the next several months, and that's why on behalf of the American people, Congress needs to
ایک مرتبہ پھر میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ آئندہ کئی ماہ کے دوران بہت سی تفصیلات طے کی جائیں گی۔ چنانچہ امریکی عوام کی طرف سے کانگریس کو کردار ادا کرنا ہے۔ عوام کو جس بات کا علم نہیں وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی خفیہ شقیں ہوں گی جو بہت اہم ہیں۔ وہ یہ تفصیلات بتائیں کہ ان میں سے کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ کانگریس کی منظوری سے عائد کی جانے والی تعزیریں اٹھائے جانے سے پہلے کانگریس اس کی منظوری کے لیے درست کردار ادا کرے۔ کروکر کہتے ہیں ان کی کمیٹی اس منصوبے پر عمل کرے گی کہ 14 اپریل کو ایک ایسے قانونی بل پر رائے شماری کروائی جائے جس کے تحت صدر اوباما کو حتمی معاہدہ کانگریس میں بحث اور رائے شماری کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ اس کے تحت کانگریس کے جائزے کے 60 دنوں کے دوران صدر اوباما تعزیریں ختم نہیں کر پائیں گے۔ تاہم کروکر نے تسلیم کیا کہ انہیں یقین نہیں کہ 100 رکنی سینٹ میں ان کے پاس صدر کے ویٹو کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ضروری 67 ووٹ موجود ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق موبائل فون کے استعمال میں فون جتنا انسانی جسم سے دور ہوگا اتنا ہی انسان محفوظ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فون کے استعمال میں فون کالز کی تعداد اور اس کا دورانیہ کم رکھنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی نے زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ مشکلات بھی۔ سیلز یا موبائل فون جہاں ایک رحمت ثابت ہوا ہے، وہیں ایک زحمت بھی۔ کراچی کے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے والے کان، ناک اور ہلکے امراض کے ماہر ڈاکٹر کلیم اللہ تہمیم کا کہنا ہے کہ ناک، کان اور ہلکے امراض پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی کاروباری زندگی چلتا تھا جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے، لیکن اب اس کا بلا وجہ استعمال تشویش کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کلیم کا کہنا تھا کہ فون اور خاص طور پر موبائل فون ضروری اور مختصر بات کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اشتہارات سے اس بات کی تشہیر کی گئی ہے کہ موبائل فون پر لمبی بلکہ بہت لمبی باتیں کی جائیں۔ ڈاکٹر کلیم اللہ کا کہنا تھا کہ موبائل فون پر آدھا منٹ بات کرنا مناسب اور کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیل فون پر گپ شپ نہ لگائی جائے، ورنہ اس کی تابکاری انسان کے دماغ کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، خاص طور پر بڑھتے ہوئے بچوں میں۔ ڈاکٹر کلیم اللہ نے بتایا کہ موبائل فون کے استعمال سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے بات کرتے ہوئے موبائل کو کان سے دور رکھیں، فون ملائیں تو فون کے مل جانے کے بعد اسے کان پر رکھیں، اور جب کسی کا فون آئے تو فون ریسیو کرنے کے بعد اسے کان پر رکھیں تاکہ کم تابکاری اثرات کا سامنا کرنا پڑے، اور موبائل فون پر بات کرتے وقت کان، دماغ اور نروز متاثر نہ ہوں۔ نروز بدن میں دماغ سے جسم کے مختلف حصوں تک اور جسم کے مختلف حصوں سے دماغ تک پیغامات لے جانے کا کام کرتی ہیں، اور موبائل فون کی تابکاری سے یہ نروز متاثر ہو سکتی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق موبائل فون کے استعمال میں فون جتنا انسانی جسم سے دور ہوگا اتنا ہی انسان محفوظ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فون کے استعمال میں فون کالز کی تعداد اور اس کا دورانیہ رکھنا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ابھی یہ ثابت کرنے میں وقت لگے گا کہ موبائل فون کے استعمال سے انسانی جسم کو نقصانات ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ عام طور پر کسی چیز کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، اور اسی لیے موبائل فون کے استعمال میں احتیاط فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ کو تو خوش جانا چاہیے ڈیڈی، آپ جیت گئے، محبت ہار گئی، ایک غریب مر گیا، آپ کی شان رہ گئی، میرا پیار خواب میں مل گیا۔
آواز سے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا فکر و فن آپ سب کی پسندیدہ ہیروئن شبنم کے بارے میں ہے، جنہوں نے تقریباً 3 عشروں تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ شبنم نے ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں شرکت کی تھی، ہم نے وہیں سے ان کے انٹرویو کے کچھ اقتباسات لیے ہیں۔ دنیا سے عام زندگی کے روز و شب بہت مختلف ہوتے ہیں۔ شبنم بھی اب رات کو جلد سونے اور صبح صبح اٹھنے کی عادی ہیں، اس بارے میں وہ کہتی ہیں۔
یہ عادت، میں اب تو فلموں میں کام نہیں کرتی نا، اب ایک گھریلو عورت کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ صبح 4 بجے اٹھتی ہوں، پھر میری چڑیا ہے ان کو کھانا وانا دانا ڈالتی ہوں، خود چائے بنا کے پیتی ہوں، پھر میں مارننگ واک کے لیے نکل جاتی ہوں۔
اتنی مصروف زندگی کے بعد انہیں اپنی یہ روٹین کیسی لگتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
دیکھیے جی، اتنی بیزی تھی، پھر یہ جو زندگی ملی یہ بھی بہت ہی مزے کی ہے، جو میں نے کافی عرصے، میرا تو کبھی ملا ہی نہیں۔ مجھے جو فیملی کا ہوتا ہے نا، فیملی کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ، یہاں پہ نواسا، سب کچھ ہے، مگر یہ زندگی میں نے بہت مس کیا۔ اب مجھے یہ زندگی اب اچھا لگنے لگا، کیونکہ وہ لائف کچھ اور تھی اور یہ لائف کچھ اور ہے۔ کیونکہ مجھے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں کسی کی بیوی ہوں، بچے کی ماں ہوں، کسی کی بہن ہوں، یہ بھی ایک زندگی ہے۔
وہ اپنے فینس کی محبتوں کی بہت قدر کرتی ہیں اور ان کی شکر گزار بھی ہیں۔
سب سے پہلے مطلب میری جو مجھے میرے چاہنے والوں کا میں شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے شبنم بنایا، اور جہاں تک میں پہنچی آپ لوگوں کے لیے میں پہنچی ہوں، بیکاز آپ لوگ اگر پسند نہیں کرتے مجھے تو میں یہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔
شبنم کا اصل نام جھرنا تھا، جھرنا سے شبنم کا نام کیسے پڑا انہوں نے بتایا۔
وہ احتشام صاحب تھے جنہوں نے مجھے فلم لائن میں لائے، اور مجھے چندہ میں ہیروئن جب بنایا، اس سے پہلے بنگالی فلم میں ہیروئن بنایا، تو انہوں نے کہا جھرنا جو ہے فلم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، शबनम रख लो। तो मैंने कहा झरना और शबनम में फर्क क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं।
क्या मैं सुनाऊं तुझको इस दिल का हाल, बेबी तेरे बिना है मेरा जीना मुहाल, बेबी क्या मैं सुनाऊं तुझको इस दिल का हाल, बेबी तेरे बिना है मेरा जीना मुहाल, बेबी।
इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा आप हमारे आइंदा के फिक्रोफन में सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ वॉशिंगटन में दिन के 12:30 बजे हैं। खबरों के एक और ब्रिटेन के साथ बहजत हाजिर है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पीर के रोज यमन के मामले पर बहस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब ने जमीनी फौज के अलावा फिजाई और बहरी मदद की भी दरख्वास्त की है। पाकिस्तान में हिजब मुखालिफ की जमात तहरीक इंसाफ तकरीबन 7 माह के बाद पार्लियामेंट के इजलास में शरीक हुई। जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त भी बहुत से अराकीन पार्लियामान में उनकी वापसी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। बाद सियासी जमातों बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के फैसले पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया और उनकी आमद पर आइनी और सियासी बहस छिड़ गई। इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में हिजब मुखालिफ की जमात तहरीक इंसाफ तकरीबन 7 माह बाद पार्लियामेंट के इजलास में शरीक हुई। यमन की जंग के असरात और उसमें पाकिस्तान के मुमकिन किरदार पर बहस के लिए बुलाए गए इजलास में शिरकत के लिए इमरान खान की क्यादत में उनकी जमात के अराकीन पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो वो मीडिया की तवज्जो का मरकज रहे। हत्ता के इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त भी बहुत से अराकीन ने पार्लियामान में उनकी वापसी के बारे में बात करने की कोशिश की। बाद सियासी जमातों बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के फैसले पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। फारूक सत्तार का कहना था कि इमरान खान की जमात के अराकीन इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए उनकी इस तरह पार्लियामान में वापसी गैर आइनी इकदाम है।
इस इजलास की आइनी हैसियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको एड्रेस किए बगैर अगर ये इजलास होता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो जमहूरियत के लिए बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं वो अपनी मसलहतों के लिए आईन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असेंबली की ऐवान में वापसी पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि उनकी जमात 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के अपने मौकफ से पीछे नहीं हटी है, बल्कि उनके बकौल धांधली से मुतल्लिक इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन के क्याम के लिए आर्डिनेंस के इजरा के बाद तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान में वापसी का फैसला किया।
मैं बिल्कुल अपने पुराने मौकफ पे खड़ा हूँ कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, लेकिन अब फर्क यह है कि जुडिशियल कमीशन बन गई है, हमें मौका मिल गया है कि हम जो हम समझते हैं धांधली हुई है, हमारे पास सबूत है, हम अब जुडिशियल कमीशन के पास लेके जाएंगे जो पहले नहीं थी।
कई दीगर सियासी जमातों की तरफ से तहरीक इंसाफ के पार्लियामान में वापसी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की कामयाबी करार दिया गया। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अदालती कमीशन की तश्कील के लिए इमरान खान पार्लियामान के अंदर भी आवाज उठा सकते थे।
आखिर बालादस्ती किसकी हुई, पार्लियामेंट की हुई है, तो वो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट की जीत है और इसको इस तनाजर से देखना चाहिए।
पाकिस्तान की हुक्मरान जमात के सेनेटर इकबाल जफर झगड़ा कहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ को आवाम के मसाइल पर ऐवान में बात करनी चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने जो कमबैक किया है उसको अप्रिशिएट करते हैं और होप करते हैं कि इन फ्यूचर दे वुड नॉट बिहेव लाइक दे जो जिस तरह पीछे उन्होंने वो किया, इस तरह इस किस्म की सूरत हाल उनको नहीं करनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता साल अगस्त में 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात लगाते हुए हकूमत मुखालिफ एहतजाज शुरू किया और पार्लियामान के सामने 100 दिन से ज़ायद तक धरना भी दिया। इस दौरान इस जमात के अराकीन ने कौमी असम्बली के अलावा पंजाब और सिंध की असम्बलियों से भी इस्तीफे दे दिए थे, ताहम कौमी असम्बली से उनके इस्तीफों को मंजूर नहीं किया गया था। हकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाए जाने पर इत्तफाक के बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से इसकी तश्कील के लिए आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और इसी इकदाम के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात में आला सती मुशावरत में पार्लियामेंट वापसी का फैसला किया। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
श्रीलंका के सदर इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद में हैं, जहां उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तजारत को फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। इस्लामाबाद से इशरत सलीम की रिपोर्ट।
पाकिस्तान और श्रीलंका ने दो तरफा तिजारत के हजूम को बढ़ाने के अलावा जौहरी तवानाई के शोबे में तआवुन को वसअत देने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینا ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں ان کے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف سے وفود کی سطح پر تفصیلی مذاکرات ہوئے، جس کے بعد دو معاہدوں اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے مفاہمت کی چار یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مہمان صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو طرفہ تجارت کا موجودہ حجم بہت کم ہے، جسے بڑھا کر دگنا کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں میں جس سطح کی تجارت ہونی چاہیے، یہ حجم اس کی غمازی نہیں کرتا۔
سری لنکا انجوائز دی اسپیشل پوزیشن آف بینگ دی فرسٹ کنٹری ود وچ پاکستان سائنڈ اے فری ٹریڈ اگریمنٹ ان اگست 2002۔ The present volume of trade does not reflect the true...
انہوں نے کہا کہ سری لنکا جنوبی ایشیا کا وہ پہلا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے 2002 میں فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سری لنکا اور پاکستان کی تجارت کا حجم 40 کروڑ 38 لاکھ ڈالر ہے، جسے بڑھا کر 1 ارب ڈالر تک کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا نے پیر کو ایٹمی توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں کہ سری لنکا کی اٹامک انرجی اتھارٹی اور پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن کے درمیان تعاون کی کیا نوعیت ہوگی۔ اس کے علاوہ منشیات کی اسمگلنگ اور تعلیمی تعاون کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے۔ اس سال جنوری میں منتخب ہونے والے صدر میتری پالا سری سینا کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے، وہ اس سے قبل بھارت کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں سری لنکا کے اس وقت کے صدر مہندا راجا پاکسے کا دورہ پاکستان متوقع تھا، مگر پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک اسلام آباد میں جاری دھرنوں سے پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے اسے منسوخ کرنا پڑا۔ جنوبی ایشیا کی علاقائی تنظیم سارک کا رکن ہونے کی وجہ سے سری لنکا کے پاکستان سے گہرے سیاسی اور ثقافتی روابط رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلیم، سیاحت، تجارت اور دفاعی شعبوں میں قریبی تعلقات ہیں۔ ایک طویل عرصے سے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دفاعی تعاون بھی جاری ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم اور حزب مخالف کے عام رہنما خالد ضیاء کو ایک خصوصی عدالت نے بدعنوانی کے دو مقدمات میں اتوار کے روز ضمانت دے دی۔ خالد ضیاء اتوار کو عدالت میں پیش ہوئی تھیں، جسے بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی میں کمی کے امکان کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں کئی سالوں سے حسینہ واجد اور خالد ضیاء کے درمیان سیاسی رساکشی جاری ہے، اور گزشتہ دو دہائیوں سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر وہ یکے بعد دیگرے فائز رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مشتبہ انتہا پسندوں نے پولیس پر حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے، اور بھارت میں بڑھتی ہوئی ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نے 10 بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کو ناپنے کے لیے ایک انڈیکس متعارف کرایا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار انجنا پسریچا کی رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے۔
بین الاقوامی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت میں ہوا کی آلودگی اور اس کے معیار کو جانچنے کے لیے حکومت نے ایک نیا انڈیکس جاری کیا ہے، جسے نئی دہلی، بنگلور اور چنائی جیسے گنجان آباد علاقوں میں استعمال کیا جائے گا۔ اس انڈیکس کے ذریعے عام لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں وہ کس حد تک کثیف یا صاف ہے۔ انڈیکس کو متعارف کراتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اس تصور کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پر ماحول اور ماحولیاتی تبدیلیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
ہماری ہزاروں سال سے وہ وراثت ہے، ہم وشو کا نیترتو کر سکتے ہیں، ہم وشو کو مارگدرشن کر سکتے ہیں، اور وشو کو اس سنکٹ سے بچانے کے لیے بھارت راستہ پرشست کر سکتا ہے، اس وشواس کے ساتھ۔
بھارت میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا کے 20 انتہائی آلودہ شہروں میں سے 13 کا تعلق بھارت سے ہے۔ بدترین صورتحال دہلی کی ہے۔ موسم سرما میں بھارت کے دارالحکومت پر جو دھند چھائی رہتی ہے وہ معیاری حدود سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بھارت میں ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں، کارخانوں اور تعمیراتی کاموں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو زہر آلود کر رہا ہے۔ طبی ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دمہ، سانس کی بیماریوں اور پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بھارت میں پیدائش سے قبل مرنے والے بچوں کی بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے۔ نئی دہلی میں فضائی آلودگی کے پروگرام کی سربراہ آنومیتا رائے چودھری کا کہنا ہے کہ یہ انڈیکس ایک اچھا آغاز ہے۔
factories for a while,
انومیتا چودھری کہہ رہی ہیں کہ مثال کے طور پر بیجنگ میں ٹریفک پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، کچھ عرصے کے لیے کارخانوں کو بند کر دیا گیا اور دیگر تعمیراتی سرگرمیوں کو بھی کسی حد تک روک دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماحولیات کے وزیر پرکاش جاویدکر کو توقع ہے کہ اس نئے انڈیکس سے عوامی آگہی میں اضافہ ہوگا۔ نئے انڈیکس کو ایک دو روزہ کانفرنس میں لانچ کیا گیا ہے اور اس میں بھارت کی ریاستوں کے ماحولیات اور جنگلات کے وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیا کے جنگی طیاروں نے ہمسایہ صومالیہ میں اہداف پر حملہ کیا، جس سے چند روز پہلے صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب نے کینیا کے ایک یونیورسٹی میں 148 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ کینیا کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ فضائی حملوں میں الشباب کے دو کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا جو جنوبی صومالیہ کے گیڈو علاقے میں تھے۔ کینیا کی دفاعی افواج کے ترجمان ڈیوڈ اوبونیو نے پیر کے روز بتایا کہ دو کیمپوں کو تباہ کر دیا گیا، اگرچہ انہوں نے جانی نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ گینڈون تہاوا علاقے کے ایک رہائشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ فضائی حملوں میں مویشی اور مکانات تباہ ہوئے لیکن کوئی انسانی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کینیا کے صدر اوہرو کینیاتا نے مشرقی کینیا میں گریسا یونیورسٹی کالج پر الشباب کے حملے کے بعد جوابی کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ الشباب نے حالیہ برسوں میں کینیا میں متعدد حملے کیے ہیں اور خبردار کیا ہے کہ مزید حملے بھی کیے جائیں گے اگر حکومت نے اپنے فوجی واپس نہیں بلائے۔ یہ فوجی صومالیہ میں عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کثیر ملکی افریقی فوج میں شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران پر لاگو پابندیوں میں نرمی کے عوض ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے فریم ورک سمجھوتا اب تک بہترین حل ہے جو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر اوباما نے کہا کہ محض پابندیوں کو جاری رکھنے سے دنیا کو ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بہت کم معلوم ہوگا اور فوجی کارروائی ایک عارضی دھچکا ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ وہ بم بنانے میں سرعت کریں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے این بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام میٹ دا پریس میں گزشتہ ہفتے طے پانے والے سمجھوتے کے بارے میں بے باکانہ انداز میں مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ایران کے پاس ایک وسیع تر جوہری انفراسٹرکچر رہے گا جو بالآخر جوہری ہتھیار بنانے میں معاون ہوگا۔ مسٹر اوباما نے اسرائیل کے لیے امریکہ کے دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی، جبکہ وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جس کے کلیدی لیڈر نہ صرف ہولوکاسٹ سے انکار کرتے ہیں بلکہ اسرائیل کی بقا کے بھی خلاف ہیں۔ عراق اور شام میں داعش عسکریت پسندوں کی پیش قدمی اور کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ داعش دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے بیشتر حصے کا کنٹرول سنبھال رہا ہے۔ جائزاتی نگران گروپ نے ہفتے کے روز بتایا تھا کہ داعش اور النصرہ فرنٹ اور شام میں القاعدہ کی شاخ کے جنگجو یرموک پناہ گزین کیمپ کے 90% حصے کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے داعش کے دوسرے عسکریت پسندوں شام اور فلسطین کی ملیشیا کے خلاف مشترکہ طور پر کارروائی کی تھی۔ بری لڑائی کے ساتھ ساتھ شام کی افواج کیمپ پر گولہ باری کر رہی ہیں، جہاں قریب 18,000 شہری پھنسے ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق کیمپ میں مقیم محفوظ مقامات تک منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داعش کے جنگجوؤں نے چند روز قبل یارموک کیمپ پر کارروائی کی تھی۔
Women, children, civilians of all sorts are in danger of being killed, of being maimed, of being injured, which is why we are calling on all parties to respond.
اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کے ترجمان کرسٹوفر گنیس نے بتایا ہے کہ عورتیں، بچے اور ہر طرح کے شہریوں کی موت کا خطرہ ہے، یا پھر ان کے اپاہج ہونے کا یا پھر زخمی ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شہریوں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں۔ امریکہ نے ہفتے کے روز یرموک کے علاوہ دوسرے حملوں کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ داعش گروپ اور اس کے حلیفوں کی کارروائیاں ان شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہیں جو پہلے ہی دو برسوں سے محصور ہیں اور خوراک اور اشیاء ضرورت کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ادھر داعش کے عسکریت پسندوں نے عراق کے آثار قدیمہ کے مشہور شہر ہترا کی دیواروں کو ہتھوڑے مار کر اور نایاب مجسموں کو رائفل سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ یہ مناظر شدت پسندوں کی جانب سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دکھائے گئے۔ اہلکاروں اور مقامی باشندوں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے ہترا کے یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام کو گزشتہ ماہ مسمار کیا، حالانکہ تباہی کی سطح کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں کیونکہ یہ اب بھی داعش کے زیر تسلط علاقے میں واقع ہے. ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی خبروں میں بتایا کہ ویڈیو میں ایک شدت پسند کو خلیج کے واضح لب و لہجے میں عربی بولتے دکھایا گیا. وہ کہتا ہے کہ داعش نے اس مقام کو اس بنا پر تباہ کیا کیونکہ خدا کی جگہ بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی. یہ ویڈیو شدت پسندوں کی ایک ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے جو خود ساختہ طور پر داعش کے زیر استعمال ہے. یونیسکو کے عالمی ورثے سے متعلق ویب سائٹ ہترا کے آثار کو یکم اور دوم صدی عیسوی کے دور کی یادگار بتایا گیا ہے. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پیر کے روز پاکستانی پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے بری افواج، جہاز اور جنگی جہاز فراہم کرنے کو کہا تاکہ یمن میں باغیوں سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی مدد کی جائے. پارلیمنٹ میں سعودی قیادت میں ہونے والے اتحاد میں شامل ہونے یا نہ ہونے کی بحث کے آغاز پر وزیر دفاع کا یہ بیان سامنے آیا. ادھر یمن میں حوثیوں اور سرکاری افواج کے درمیان لڑائی جاری ہے اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ یمن میں 48 ٹن طبی امداد بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو پائی. ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس کے لیے منظوری تو ہے لیکن جنگ سے تباہ حال ملک میں پرواز کرنے اور اس امدادی عمل کو جاری رکھنے کے بارے میں خدشات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روس کے ایک جہاز نے یمن سے 159 افراد کا انخلا کرایا جن میں 47 روسی بھی شامل ہیں. انٹرفیکس خبر رساں ادارے نے یہ اطلاع دی ہے. ملیشیا کے حکام نے 17 افراد کو گرفتار کیا ہے. ان میں دو ایک ایسے افراد بھی شامل ہیں جو حال ہی میں شام سے لوٹ کر آئے. ان افراد پر مبینہ طور پر دارالحکومت کوالالمپور میں دہشت گرد حملوں کی سازش تیار کرنے کا الزام ہے. پولیس کے سربراہ خالد ابوبکر نے پیر کے روز ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ ان 17 افراد کو اتوار کے روز گرفتار کیا جائے گا. انہوں نے مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی اور کہا کہ بیان بعد کو جاری کیا جائے گا. ان گرفتاریوں سے پہلے وزارت داخلہ نے گزشتہ ہفتے انسداد دہشت گردی کے لیے دو قوانین تجویز کیے تھے جن کے تحت دہشت گرد کی حمایت کے مشتبہ کسی بھی فرد کے پاسپورٹ کو ضبط کیا جا سکتا ہے اور بغیر مقدمے کے غیر متعینہ مدت کے لیے تحویل میں رکھا جا سکتا ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ایک متنازع سیکیورٹی قانون کی بحالی کا اقدام ہے جسے 2012 میں ختم کیا گیا. ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ نئے قانون سے شہری آزادیاں بے حد محدود ہو جائیں گی. ملیشیا کے حکام نے گزشتہ برس کے آغاز کے بعد درجنوں شہریوں کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر داعش کے حامی خیال کیے جاتے ہیں. بوسٹن میراتھن میں بم دھماکے کے ملزم زو کرسارنیف کے وکلاء صفائی اور استغاثہ نے آج اختتامی دلائل کا آغاز کر دیا ہے. اگر جوری سارنیف کو قصوروار قرار دیتی ہے تو پھر وہ سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے شہادتوں کی سماعت کرے گی. کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن کسانوں کو انتہائی لازمی پانی کی پابندیوں سے استثنا دینے سے متعلق اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ مغربی امریکی ریاست میں جاری تاریخی قحط کی صورت بدتر ہو رہی ہے. پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد ہوں گے. اور اٹلیا کی بحریہ اور کوسٹ گارڈ جہازوں نے ہفتے اور اتوار کو 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 1500 افراد کو سمندر سے بچا لیا جو نقل مکانی کرنے والے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد آئیے اب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ.
ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں یورپی یونین کے زیر اہتمام P5+1 ممالک اور ایران کے درمیان مذاکرات مفاہمت کا سنگ میل ثابت ہوئے ہیں جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مبسوط سمجھوتے کے خاکے کے کلیدی پیمانوں کا تعین کر دیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ اگر ایران نے اس پر مکمل طور سے عمل درآمد کیا تو یہ ایک تاریخی مفاہمت ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا. صدر کے الفاظ:
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon.
اس فریم ورک کے ذریعے ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے جن کے ذریعے ایران ایٹم بم تیار کر سکتا ہے. ایران کو اس پروگرام کے سلسلے میں سخت حدود کا سامنا کرنا ہوگا. ایران نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس کے ایٹمی پروگرام کا سخت اور دخل انداز معائنہ کیا جائے گا. کسی ایٹمی پروگرام پر ایسے مذاکرات تاریخ میں پہلی بار ہوئے ہیں. بہت سی اہم تفصیلات کو اگلے 3 ماہ کے اندر آخری شکل دے دی جائے گی تاکہ فریقین کی جانب سے ایک مبسوط معاہدے کی تکمیل ہو سکے. فریم ورک کے بنیادی خاکے میں یہ بات شامل ہے کہ ایران فردا ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کو افزودہ کرنا مکمل طور سے بند کر دے گا. آراگ بھاری پانی کی تجربہ گاہ میں نصب ری ایکٹر کے مرکزی نیوکلیائی حصے کو منہدم کر کے تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ وہاں ایٹمی ہتھیار میں استعمال ہونے والا پلوٹینیم دوبارہ بنایا نہ جا سکے. ایران نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی مواد اکٹھا نہیں کرے گا جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے درکار ہوتا ہے، اور بین الاقوامی معائنہ کاروں کو غیر معمولی حد تک رسائی فراہم کرے گا، نہ صرف ایٹمی تنصیبات کی بلکہ اس کے ایٹمی پروگرام کے لیے حاصل ہونے والی تمام سپلائز کی جانچ پڑتال کی جا سکے گی۔ صدر اوباما نے کہا کہ ایران کے ان اقدامات کے جواب میں بین الاقوامی برادری کچھ پابندیوں کو ہٹا لے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر اور ہماری طرف سے عائد شدہ پابندیوں کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا، یعنی جوں جوں ایران سمجھوتے پر عمل درآمد کرتا جائے گا۔ اگر ایران معاہدے کی روگردانی کرے گا تو پابندیاں دوبارہ عائد کی جا سکتی ہیں۔ اس موقع پر صدر اوباما نے ایرانی عوام کو براہ راست مخاطب بھی کیا۔
I want to reaffirm what I've said since the beginning of my presidency. We are willing to engage you on the basis of mutual interests and mutual respect.
میں نے اپنی صدارتی مدت کی ابتدا میں جو کہا تھا اس کی ایک بار پھر تائید کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ باہمی مفادات اور احترام کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فریم ورک ایران کو موقع دے رہا ہے کہ اس کے پرامن ایٹمی پروگرام کی تصدیق کی جا سکے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ اگر وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تو وہ قوموں کی برادری میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے، اور اس طرح وہ ایرانی قوم کی غیر معمولی صلاحیتوں اور ان کی آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ صدر اوباما نے کہا کہ یہ ایران کے لیے بھی اچھا ہے اور پوری دنیا کے حق میں بھی بہتر ثابت ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کسی نے کہا تھا جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں وہ چشمہ نہیں پہنتے، چنانچہ اسی گمان میں ہم نے برسوں عینک استعمال نہیں کی، مگر پھر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور لفظ آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے۔ تب خیال ہوا کہ اب تو چشمہ پہننا پڑے گا، اور وہ بھی نظر کا۔ چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے، نظر چیک کروائی اور چشمہ حاصل کر لیا۔ کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی، مگر گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نظر سے گزری کہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر کی ہدایت پر چشمہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، تاہم روانڈا جیسے پسماندہ ملکوں میں یہ چشمہ حاصل کرنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے۔ روانڈا کی آبادی 1,10,00,000 ہے، اور وہاں آپتھمالوجسٹ یا ماہر امراض چشم صرف 14 ہیں۔ لیکن اب ایک برطانوی سائنسدان کی بدولت روانڈا میں نظر کی کمزوری کے شکار تقریباً 1,00,000 لوگ کم قیمت پر نظر کے چشمے حاصل کر سکیں گے۔ برطانیہ میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن ویژن فار اے نیشن کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں ایسے 95% لوگ جنہیں نظر کے چشمے کی ضرورت ہے یہ سہولت نہیں رکھتے۔ اس تنظیم کی بانی ماہر امراض چشم برطانیہ کے جیمز چین کہتے ہیں کہ روانڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی نظر عام طور پر کمزور ہے، خاص طور پر اسکول کے بچوں کی۔
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction.
ہمیں توقع ہے کہ شاید روانڈا میں 1,00,000 لوگوں کو نظر کی خرابی دور کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی، اور ان میں سے 900,000 لوگوں کو صرف پڑھنے کے لیے چشمہ چاہیے ہوگا، اور ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر سکیں گے۔ چین کی کمپنی ایڈ لینز آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دو طرح کے ایسے چشمے تیار کرتی ہے جنہیں آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں ایڈجسٹیبل گلاسز کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ عینکیں استعمال کرنا بہت آسان ہے اور ان سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے۔
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out, you know, the power
changes. ان میں دو طرح کے لینز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف گھومتے ہیں، اور آپ انہیں گھما کر اپنے مطابق کر سکتے ہیں۔ دوسری ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں ایک چوکٹے میں لینس کے اندر مایع بھرا جاتا ہے جو سلیکون آئل ہے، وہ لینس یا عدسے کی ساخت بدل دیتا ہے۔ امریکہ میں یہ ایڈجسٹیبل گلاسز یا اپنے مطابق تبدیل کیے جانے والے چشمے خاصے مہنگے داموں ملتے ہیں، لیکن روانڈا کے لوگوں کو عالمی بینک سے ملنے والی مراعات کے تحت یہ چشمہ صرف $1.50 میں مل جائے گا، تاہم یہ اب بھی ان کی 3 دن کی آمدنی کے برابر ہوگا۔ ویژن فار اے نیشن نامی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1200 نرسوں کو تربیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چشموں کا استعمال سکھائیں۔ یہ تجربہ روانڈا میں کامیاب ہو گیا تو یہ فاؤنڈیشن اسے دیگر ممالک میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج ہم آپ کو وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل سلیون کی فیچر رپورٹ سنوا رہے ہیں، جس میں انہوں نے امریکہ کے ایک معروف شہر لاس اینجلس میں بلند و بالا عمارتوں اور شہر کے نمایاں دور دیوار پر نقاشی یا نقش نگاری کو نمایاں کیا ہے۔ لاس اینجلس شہر کو اپنی انہی منقش دور دیوار کے سبب ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اگر آپ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو ہائی ویز کے اطراف میں مختلف عمارتوں اور اوور پاسز یعنی پلوں پر معروف کرداروں کی ہاتھ سے بنی تصاویر، خوبصورت رنگوں کی آمیزش سے لے کر شہری زندگی کی عکاسی کرتی نقش نگاری نظر آئے گی۔ یہاں لاس اینجلس چیمبر آف آرکیسٹرا کے دیو ہیکل نقش کے پاس سے ہزاروں لوگ روزانہ گزرتے ہیں۔ یہ منقش نمونہ شہر سے دور ہی سے نظر آ جاتا ہے، جس میں معروف وائلنسٹ، شہنائی بجانے والے اور وائیولا بجانے والے نمایاں ہیں۔ یہ نمونہ 1991 میں نقش کیا گیا اور اس کے خالق تھے کینٹ ٹویچل۔ وہ کہہ رہی ہیں، میں نے اپنے پسندیدہ اداکار سٹیو میکوین کی پینٹنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے آپ کو کوئی بڑے جدت پسند فنکار کے طور پر پیش نہیں کرتا، میں ایک فوک آرٹسٹ تھا۔ میں نے صرف وہی کچھ پینٹ کیا جو مجھے اچھا لگا۔ لاس اینجلس شہر کے منقش در و دیوار کی تصاویر بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ نقش نگار ٹویچل کو انہی تصاویر نے تو شہرت بخشی۔ ان کے نام کو جو پذیرائی ملی اس میں 1984 میں لاس اینجلس اولمپکس کے موقع پر امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کا انتخاب کرنے والے پینل تک سے حوصلہ افزائی شامل ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں شہر کے بعض اہم نقشی نمونوں کی جگہ خاص بے ترتیب اسکیچز نے لے لی ہے۔ ٹویچل اس بارے میں کہتے ہیں، میں بہت سادہ لو تھا، میرا خیال تھا کہ میں جیسے فلورنس میں رہ رہا ہوں اور لوگ اسے پسند کریں گے، لیکن کئی حوالوں سے اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ اور لاس اینجلس میں نقاشی کے عظیم نمونے مٹ چکے ہیں۔ لاس اینجلس کے بعض تاریخی نمونے بہرحال بحال کر دیے گئے ہیں۔ گیٹی کنزرویشن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ لیزلی رینر کا کہنا ہے کہ میکسیکو کے فنکار داوید الفارو سی کے روزے کے ایک شاہکار کو بڑی مشکل کے بعد محفوظ کر لیا گیا ہے جو انہوں نے 1932 میں تراشا تھا۔
He painted this very controversial image of a crucified central figure.
انہوں نے ایک متنازع نقش تخلیق کیا تھا جس میں ایک عام شخص کو صلیب پر دکھایا گیا تھا اور اس کے سر کے نزدیک ایک عقاب ہے جس پر انقلابیوں نے بندوقیں تان رکھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ نقش مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ اس تصویر میں عقاب امریکہ یا میکسیکو کی علامت ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ملکوں سے اپنی قومی شناخت سمجھتے ہیں۔ اس تصویر نے مقامی رہنماؤں کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس کے باوجود سی کے روزے کی یہ پینٹنگ ان نقش نگاروں کے لیے بہت متاثر کن ثابت ہوئی جنہوں نے 1960 کے بعد سے پینٹ برش سنبھال لیے۔ ایک فنکارہ لادیا ایملی وال آرٹ پر ایک سماجی پیغام دیتی ہیں۔ وہ ایک خاتون جیسیکا کی کہانی تصویر کے ذریعے بیان کرتی ہیں جسے تمام عمر جسم فروشی کے لیے ایک سے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا جاتا رہا۔ اس تصویر میں ایک نوجوان خاتون کا چہرہ اور ایک پرندہ دکھایا گیا ہے جو آزادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ لاڈیا ایملی کہہ رہی ہیں کہ میں نے جیسیکا کا انٹرویو نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس کی پوری کہانی پڑھی تھی۔ اسے اغوا کیا گیا تھا اور اسے تمام عمر جسم فروشی کے لیے کیسے ایک سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا رہا، اسے کیسے بازیاب کرایا گیا اور آج وہ جو ہے وہاں تک وہ کیسے پہنچی۔ پھر میں نے اس سارے واقعے کو پینٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ لاڈیا ایملی کی نقاشی کا ایک نمونہ بے گھر افراد کے علاقے سکیڈ رو میں بھی نقش ہے۔ اس پینٹنگ میں ایک افریقی مسائی قبیلے کی خاتون اور کینیا کے مقامی پرندوں کو دکھایا گیا ہے۔ لاڈیا کہتی ہیں کہ اس میں دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی مفلوق الحالی بیان کی گئی ہے۔ لاس اینجلس کے عہدیداروں نے جو ایک وقت میں عمارتوں پر نقاشی کے مخالف تھے اب اس فن کو قبول کر لیا ہے، بشرطے کہ املاک کے مالک کی رضامندی سے یہ کچھ نقش کیا گیا ہو۔ حکام نے حالیہ دنوں میں سڑکوں پر نقاشی کے حوالے سے قواعد و ضوابط کچھ نرم کیے ہیں تاکہ شہر کو مزید رنگوں سے سجایا جا سکے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
और इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त अब खत्म हुआ। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप 12 घंटे के लिए हमारे ये नशरियात सुनते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में ये नशरियात आपके लिए पेश कर सकें। इस न्यूज़ शो के एडिटर असद नज़ीर थे, मेरे साथ प्रोड्यूसर थी नीलोफर मुगल और इंजीनियर की थॉम्स। आपसे मेरी मुलाकात अभी होगी, थोड़ी देर के बाद एक न्यूज़ शो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे राउंड टेबल। और आज पीर है और आज के दिन आपके लिए ये राउंड टेबल पेश करते हैं कमर अब्बास जाफरी। बेजत को इजाज़त दीजिए अब ये प्रोग्राम ख़त्म करने की। अभी थोड़ी देर के बाद अगले घंटे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।